یا نظر شادای کربلا و اسرای کوفه شو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. تمام مرحوم کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک دفعہ اور درود پڑھ دیں، محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. ابتدا میں عذر خواہی کرتے ہیں تاخیر کی وجہ سے، راستے میں ٹریفک بہت زیادہ جام تھا جس کی وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہوئی. ایک صلوات اور پڑھیں مل کے، محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمة للعالمین، الذي دنا فتدل فكان قاب قوسین او ادنا، سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. درود پڑھے گا ملک محمد. مومنین اکرام و ارباب عزا، عاشقان ولایت و امامت، رابطۂ توحید با ولایت کے عنوان سے جن سلسلہ مباحث کو شروع کیا تھا، آج ہم اپنے ساتویں مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اس عنوان کے لیے جن آیات مجیدہ کو منتخب کیا، وہ آیات مجیدہ سورہ مبارکہ مائدہ کی ہیں. ان آیات مجیدہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی فقط فقط خدا ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جو تولہ اختیار کرے اللہ سے، اس کے رسول سے، اور ان صاحبان ایمان سے کہ جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا، فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بس جان لو بالتحقیق اللہ ہی کا حزب غالب ہے. اس ضمن نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ توحید کو اگر دقت کے ساتھ سمجھنا ہے اور صحیح طریقے سے سمجھنا ہے، تو توحید تک جو راستہ جاتا ہے وہ فقط اور فقط معصومین علیہم السلام کے ذریعے ہو کر جاتا ہے. عموماً ابتدائی کلام کی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں، دینیات سینٹرز میں، اسکولز میں، جب آپ توحید کا کوئی درس لینا چاہتے ہیں تو ایک بڑھیا کی کہانی بتائی جاتی ہے، کہاوت بتائی جاتی ہے، اس کا ایک عمل بتایا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجوز ایک بوڑھی عورت سے یہ سوال کیا کہ تم اپنے رب کو کیسے پہچانتی ہو؟ وہ بڑھیا بیٹھی چرخہ کات رہی تھی، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے اس چرخے کے ذریعے خداوند متعال کی معرفت حاصل کرتی ہوں. سرکار نے کہا کیسے اس چرخے کے ذریعے تم خداوند متعال کی معرفت حاصل کرتی ہو؟ کہا کہ جب میں اس پہ دھاگا کاتتی ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک میں اس کو چلاتی ہوں یہ چلتا ہے. توجہ رکھیے گا، جب تک میں اس کو چلاتی ہوں یہ چلتا ہے، اور جب میں اس کو چلانا چھوڑ دیتی ہوں تو یہ چلنا رک جاتا ہے، دھاگا بننا رک جاتا ہے. تو جب یہ ایک معمولی سا دھاگا بغیر چلانے والے کے نہیں بن سکتا، تو کیا یہ پوری کائنات بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے؟ کیا یہ پوری کائنات بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے؟ تو یہ دلیل بہت خوبصورت ہے، لیکن کیونکہ اس بوڑھیا کی عقل اسی چرخے تک محدود تھی، لہذا اس نے اپنے لیے ایک عقلی دلیل اسی چرخے کے ذریعے تیار کی. اور یہ ہمارے لیے حجت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد اپنے خدا کے لیے، یعنی توحید کے لیے، نبوت کے لیے، امامت کے لیے، خدا کے عدل کے لیے، قیامت کے لیے ایک ایک عقلی دلیل تیار کر کے رکھے، کیونکہ اصول دین میں کسی کی تقلید نہیں ہے. میں صرف اس لیے نہیں بچ سکتا کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں نے فلاں خطیب سے سنا تھا، فلاں عالم سے سنا تھا، فلاں مجتہد سے سنا تھا. آپ کو خود اپنے لیے ایک عقلی دلیل تیار کرنی ہے خداوند متعال کے وجود پر اور اس کی توحید پر. آپ کو اس کی عدالت کے اوپر عقلی دلیل اپنے پاس تیار رکھنی ہے، تاکہ جب قبر میں پوچھا جائے من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو آپ کا جواب کچھ اور نہ ہو بلکہ وہی ہو جو معصومین علیہ السلام کا بتایا ہوا ہو، اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے. دیکھیں، ہوگا کسی مکتب کے پاس ایسا ذخیرہ؟ ہوگا کسی مکتب کے پاس ایسا عظمت والا قانون اور نصاب کہ آپ کو پہلے بتایا جا رہا ہے دیکھو وہاں کیا سوال آنے ہیں؟ اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ استاد ایسے ہیں کہ جو سوالات آنے ہیں ان کے بالکل صحیح جوابات بھی دے کر جا رہے ہیں. اب اگر ہم اس میں کوتاہی کریں کہ یہاں پر ہم اس کو اپنا رب نہ مانیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کریں، امیر المومنین دا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہ کریں، اگر ہم قیامت کے بارے میں صحیح عقیدہ نہ رکھیں، اگر ہم قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے تو ہوں مگر صرف لڑکی کو رخصت کرنے کے لیے یا تو سر پہ اس کا سایہ کریں یا کسی مرحوم کے سرانے کھول کر سورہ یاسین پڑھیں، قرآن کو مردوں کی کتاب بنا دیں، تو آغا جان جب قبر میں سوال ہوگا تمہاری کتاب کون سی ہے، تو جواب پھر قرآن نہیں آئے گا، جواب اس کتاب کے بارے میں آئے گا جس سے آپ شغف رکھتے تھے، جس سے آپ شوق رکھتے تھے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا رب کون ہے. رب یعنی پالنے والا، رب یعنی پیدا کرنے والا، رب یعنی نعمت دینے والا، رب یعنی پرمان چڑھانے والا. ان تمام تر عناوین کے تحت اگر میں دیکھوں کہ میں کتنا مواحد ہوں، کیا اذان کی آواز سن کر میرے اندر کوئی ہلچل ہوتی ہے؟ کیا حی علی الصلاح کی صدا سن کر میرے اندر کوئی بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ ذمہ داری ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ اگر ہوتی ہے تو ایمان کی رمق باقی ہے. اور یہی پہچان معصومین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی بچائی ہے کہ ہمارے شیعوں کو دو طریقوں سے پہچانو، ایک ان کی دیانت داری اور صدق گفتاری کے ساتھ، اور دوسرے ان کی حالت کو دیکھو جب نماز کا وقت ہو تو وہ کیسے نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، وہ نماز کو کتنی ترجیح دیتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں، آیا وہ نماز کو سب سے مقدم رکھتے ہیں یا سب سے مؤخر رکھتے ہیں کہ پہلے یہ یہ کام کر لوں اس کے بعد نماز کے لیے مصلی پر آؤں، پہلے ان تمام امور کو نمٹا لوں اس کے بعد مصلی پر آؤں. تو اگر وہ کہتا ہو کہ میں ان کا شیعہ ہوں اور نماز کو سبق سمجھتا ہوں، نہ پڑھنے کی تو بات کی ہی نہیں جا رہی، تارک الصلاۃ کی تو بات ہو ہی نہیں رہی. معصوم کی نگاہ میں تارک الصلاۃ تو شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ محب کے درجے پر بھی تارک الصلاۃ آ جائے تو بڑی بات ہے، کیونکہ تارک الصلاۃ کے بارے میں روایات بڑی خطرناک ہیں. یہاں بات کی جا رہی ہے جو نماز کو اہمیت نہ دے، دوسرے کاموں کو پہلے انجام دے، نماز کو مؤخر کر دے، یعنی دوسری چیزوں اس کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہو نماز سے زیادہ. تو اب یہاں پر اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوئے نا کہ ہماری شفاعت اس کو نہیں پہنچے گی جو نماز کو سبق خفیف جانتا ہوگا. مولا نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز کو نہیں پڑھتا ہوگا، مولانا نے کہا جو نماز کو سبک جانتا ہوگا، ہلکا سمجھتا ہوگا، تو بس اگر یہاں پروردگار عالم کے بلاوے پر میرے اور آپ کے وجود کے اندر ہلچل ہوتی ہے، تو جب وہاں کوئی سوال کرے گا مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو بے ساختہ زبان سے یہ جملات جاری ہوں گے، اللہ جل جلالہ ربی، میں اسی خدا کی عبادت کرتا ہوں کہ جس کے آگے محمد علی اور فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ من نبیوں کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، من اماموں کا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تھا، امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میرے امام ہے تو آقا جان اس ولایت کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اور یہ ولایت کا راستہ ہمیں توحید کا درس دیتا ہے، اس ولایت کے بغیر میں اور آپ توحید تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ تو اس بڑھیا کی دلیل تھی نا کہ جس نے چرخے کو دیکھا تھا، اور چرخے کو دیکھنے کے بعد اس چرخے کے ذریعے اپنے رب کے وجود پر دلیل کو قائم کیا تھا، سرکار نے اس کو قبول کیا۔ یعنی اس حد تک بھی اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو قابل قبول ہے، لیکن میں اور آپ کن کے ماننے والے ہیں؟ جو چرخے کو دیکھ کر خداوند مدال پر ایمان نہیں لائے، جو چاند اور سورج کی حرکت کو دیکھ کر خداوند مدال پر ایمان نہیں لائے، جو لیل و نہار کو دیکھ کر خداوند مدال پر ایمان نہیں لائے، جو اس کائنات کے نظم کو دیکھ کر خداوند مدال پر ایمان نہیں لائے، جب ان کی خلقت ہوئی تو وہ ساجد قرار پائے، جب وہاں نور کی خلقت ہوئی تو بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز نظر آئے، جب یہاں ظاہری اعتبار سے دنیا میں آئے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اب ان سے اچھی کوئی توحید سکھا سکے گا؟ یعنی اس بڑھیا کی نگاہیں اتنی ہی محدود تھی کہ اس نے چرخے کے ذریعے اپنے رب کو پہچانا، لیکن کیا معصومین علیہ السلام کی نگاہیں بھی ایسی ہیں؟ میں اور آپ آثار کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں، مخلوقات، عام مخلوقات آثار کے ذریعے خداوند متعال تک پہنچتی ہیں۔ مثلا کبھی ہم نے غور و فکر کیا، اور قرآن نے اس کو سراہا ہے، یہ ایک اچھی عادت ہے کہ انسان لیل و نہار پر غور و فکر کرے، شب و روز کے اوپر توجہ کرے، مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مل کر صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد. تو آقا اس بڑھیا کی نگاہیں محدود ہیں نا، اس نے ایک محدود چرخہ دیکھا، اس کے ذریعے اپنے لیے دلیل تیار کی. مگر میں اور آپ کس کے ماننے والے ہیں، جبکہ قرآن نے ان آیات کے اوپر، لیل و نہار کے اوپر غور کرنے پر اولی الالباب کے لیے ایک نشانی قرار دیا ہے، آیت قرار دیا ہے اس کو. لیکن میں اور آپ توجہ کریں کہ ماننے والے کس کے ہیں، وہ ماننے والے کیسے موحد ہیں، ان کی توحید کا عالم کیا ہے، ان کی توحید کس منزل پر فائز ہے، اور ان کے ذریعے جب ہم توحید لیں گے تو ہم کس منزل پر فائز ہوں گے. کیا ہم فقط ان سادہ دلیلوں کو اپنے لیے تیار رکھیں یا نہیں، اس کے بالا تر، کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جب یہ لیل و نہار نہیں تھا وہ تھے، جب یہ چاند و سورج نہیں تھا وہ تھے، جب انہوں نے خداوند متعال کے نور کا مشاہدہ کیا تو ان کا نور بے ساختہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز نظر آیا. یعنی پروردگار عالم کی اول مخلوق بھی وہ اور ساجد بھی وہ. سب سے پہلے اگر کسی مخلوق نے پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل کرنا دوسری خلائق کو سکھائی ہے تو ان مخلوقات کا نام حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. اور خلقت کے حوالے سے آپ پہلے بھی روایات سن چکے کہ حضرات معصومین علیہ السلام کی خلقت ہوئی ہے تو ان کی وجہ سے اللہ نے تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے. بس وہ یہ گمان نہ کرے کہ کوئی ایسے ہی خلق ہو گیا، ہم سب ان کی اطاعت کے لیے خلق ہوئے اور وہی راستہ ہمیں توحید تک لے کر جائے گا. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے زیارات میں مسلسل آپ کو پروردگار عالم کی جانب متوجہ کیا جاتا ہے. مثلا سب سے مشہور و معروف زیارت اگر ہم اپنے مکتب کے حوالے سے بات کریں کہ جو زیارات کے معارف سے لبریز مکتب ہے، ایسی زیارات ہمارے پاس موجود ہیں، ایسی دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں. انہی میں سے ایک زیارت حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت. ایک منسجم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. زیارت جامع کبیرہ، زیارت جامع کبیرہ امام شناسی کا پورا ایک درس ہے، ولایت کا پورا ایک درس ہے. آپ نے اس کو ائمہ معصومین علیہ السلام کے اوصاف نظر آئیں گے. دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم زیارت ہو، دعائے کمیل ہو، دعائے جوشن کبیر ہو، جوشن صغیر ہو، یا قرآن مجید ہو، یا اس طریقے کی تمام چیزیں ہم ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. یعنی ہمارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے. دعائے کمیل شروع کی، تین صفحات بڑی رغبت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد دوبارہ صفحات کو گننا شروع ہوئے، کب ختم ہوگی. دعائے ندبہ روزے جمعہ کے دن لے کر بیٹھے، چند صفحات کو شروع کیا، اس کے بعد خستگی محسوس کی تو صفحات گننے شروع کر دیے. اگر ایسی کیفیت ہو رہی ہے نا، کچھ دیر اپنے نفس کو آرام دیجئے، اس معاملے میں جمع نہ کیجئے، لیکن جتنا پڑھے سمجھ کر پڑھے، جتنا پڑھے سوچ سمجھ کر پڑھے. آپ تین چار مرتبہ، برکت ہے اس کی، آپ تین چار مرتبہ اگر اس کو ترجمے کے ساتھ دقت سے پڑھ لیں گے نا، پھر بعد میں آپ کو اتنا زیادہ ترجمے کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود وہ معانی آپ کے ذہن میں آنے لگیں گے. مثلا جب یہ آپ کے سامنے کہا جائے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا نا کہ اہل بیت نبوت کس کو کہا جا رہا ہے، اہل بیت نبی نہیں کہا جا رہا. توجہ رکھیے گا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی. آپ جب چند مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو رفتہ رفتہ یہ آپ کی روح کے اندر ایسی گنجائش پیدا کر لے گا کہ جیسے ہی آپ کے سامنے محبت الوحی آئے گا، مختلف الملائکہ آئے گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہی وہ ہے کہ جو اس مقام پر فائز ہیں کہ ان کے ہاں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے. پھر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معارف کو جاننے لگیں گے. تو یہ زیارت جب تعلیم کی گئی نا، اب آپ دیکھیے زیارت جامعہ امام شناسی کا سب سے بہترین درس ہے جو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان طاہرہ سے صادر ہوا ہے. اس سے زیادہ خالص اور اچھا درس تو کوئی نہیں ہو سکتا نا جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے صادر ہو رہا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ دیکھو امام کی منزلت کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے، خداوند متعال کی خلقت میں امام کی جائے گا اس کا مقام کیا ہے. یہاں پر ہمیں امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام خود آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو امامت کی شان کو پہچانو، امام کو اپنا جیسا نہ سمجھو. یہ مت سمجھو کہ تمہارے لیے خدا نے امام کو خلق کیا ہے، یہ سمجھ کر زیارت جامعہ پڑھو کہ تمہیں ان کے لیے خلق کیا گیا ہے. عالی کو سافل کے لیے خلق نہیں کیا جاتا، سافل کو عالی کے لیے خلق کیا جاتا ہے، پست کو بلند مرتبہ کے لیے خلق کیا جاتا ہے۔ بس اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ہم ان کی پیروی کریں، اور ہمیں یقین ہے کہ ان کے تمام تر راستے ہمیں جا کر خدا سے جوڑتے ہیں، چاہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہو یا امام حسین، کوئی فرق نہیں ہے، امام اول تھا امام آخر، کوئی فرق نہیں ہے، رسول اللہ تھا امام آخر، کوئی فرق نہیں ہے، رسول اللہ تھا جناب زہرا تھا، امام علی تھا، امام حسن تھا، امام حسین تھا آخر، آقا جان ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی سیرت کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے مثال دی تھی نا کہ ظاہری اعتبار سے جو فرق نظر آ رہا ہے وہ دشمن کے حملے بدل رہے ہیں، ان کا انداز دفاع بدل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی سیرت میں کوئی فرق ہے، وہاں پہ فرق ہے، جب وہاں حملہ بدلے گا تو یہاں دفاع کا انداز بدلے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیسے ہمیں اپنی معرفت کے ساتھ ساتھ خداوند متعال کی معرفت کرائی، کہا کہ یہ زیارت جامعہ وہ ہے کہ کسی بھی معصوم کے حرم میں جا کر آپ اس زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ مطالب انتہائی اہم، کچھ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور کچھ کو انشاءاللہ اگلی نشستوں کے لیے رکھنا ہوگا تاکہ ان مطالب کو ہم آہستہ آہستہ کسی حد تک درک کر لیں۔ یقیناً اس کی تمام تر جو صفات ائمہ کی اس میں بیان ہوئی ہیں اس کو ہم ابھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا تعلق ان تمام چیزوں کو توحید کے ساتھ جوڑنا ہے۔ آپ دیکھیں معصوم نے ہمیں کیسی توحید سکھائی ہے، کہا کہ امام کے کسی بھی امام کے حرم کی زیارت کرنے جاؤ، جیسے ہی تمہیں ذری نظر آئے تو پہلا جملہ کیا کہو؟ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ، دو دفعہ نہیں، 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر۔ پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ، ذری کے تھوڑے نزدیک ہو، پھر 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر۔ کتنی دفعہ ہو گیا؟ 60 مرتبہ اللہ اکبر۔ پھر ذری کے قریب جاؤ، ذری سے اپنے آپ کو چشمہ کرو، اپنے سینے کو ذری سے مس کرو، ان کی تربت سے اپنے آپ کو مس کرو، اور پھر 40 مرتبہ کہو اللہ اکبر۔ جب 100 دفعہ تم خدا وند متعال کی کبریائی کو بیان کر دو، اللہ کی حمد کر لو، اللہ کے لیے تکبیر کو بلند کر لو، اب آؤ اور آ کر شہادتین پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مل کے صلوات پڑھے، محمد وآل محمد۔ سوال ہے، آئے کہاں ہیں آپ؟ آئے کہاں ہیں امام کے روزے پر؟ تکبیرات کس کے لیے بلند کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آئے کہاں پر ہیں؟ حجت خدا کے روزے پر۔ تو اب جن احمقوں کی عقلوں پر تالا پڑا ہوا ہے اور وہ زیارت کو شرک سمجھتے ہیں، ان سے ان کو آ کر بتائیے، ان کو جا کر بتائیے کہ آؤ آ کر دیکھو، اس سے زیادہ تمہیں توحید کہاں ملے گی؟ اس سے زیادہ تمہیں توحید کا درس کون سا ملے گا؟ یہاں خدا کی وحدانیت کی گواہی دی جا رہی ہے، رسول اللہ کی رسالت اور خاتمیت کی گواہی دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 100 مرتبہ تکبیرات بلند کرنے کے بعد اب بندہ مومن ذری سے لپٹ کر کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی وخزان العلم وساست العباد وارکان البلاد، میرا سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت، میرا سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت۔ اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت مصطفیٰ نہیں، اہل بیت نبوت وہ آل اللہ والی بات یاد ہے آپ کو؟ وہ آل اللہ والی بات یاد ہے کہ آل اللہ پر سب کو اعتراض ہوگا، آل کے معنی پیروکار کے بھی ہیں، آل کے معنی فرما بردار کے بھی ہیں۔ اس اہل کو اگر آپ اٹھائیں تو اگر انبیاء علیہ السلام کا کوئی اہل بنتا ہے تو وہ یہی معصومین بنتے ہیں جو ان کی نہضت کو آگے بڑھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو ان کی تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے زیارت بارثہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد الحبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مشہور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اور اسی اہل بیت نبوت سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے استدلال کیا تھا جب مروان نے آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ابن رسول اللہ بیعت کر لیجئے، کیا مسئلہ ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ایوہ الامیر، جب ولید نے آ کر کہا کہ آپ بیعت کر لیتے، امام حسین نے کیا کہا؟ ایوہ الامیر ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم کان رسالت ہیں، یعنی رسالت کا خزینہ ہم ہیں، رسالت کی نمو و پروان ہمارے گھرانے کی وجہ سے ہے۔ درست ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، لیکن آخری نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسالت کے باب میں یا نبوت کے باب میں سب سے کم مرتبے والے نبی ہیں، نہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے گا کہ آپ آخر میں ہیں اس لیے آپ کا عہدہ بھی کم ہے، تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لے گا۔ ہے آخر میں لیکن ہے سب سے افضل، ہیں آخر میں۔ کوئی آخر ہونے کی وجہ سے یہ دھوکے میں نہ آئے کہ 1,24,000واں نمبر ہے۔ لوگوں کو نمبر کے اعتبار سے عظمت دینے کا بڑا شوق ہے، لوگوں کو عدد کے اعتبار سے عظمت دینے کا بڑا شوق ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور اس کے لیے تو زور سے آواز آنی چاہیے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ یہ جو تورات، زبور اور انجیل قرآن مجید ہے، اس میں سب سے افضل کتاب کون سی؟ انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کسی بھی مسلمان سے کوئی سوال کرے کہ سب سے افضل نبی کون سے ہیں، تو کیا جواب ہوگا؟ آخری نبی۔ تو خوب یہاں پر آپ کا ایمان ابھی تک سلامت چلا رہا ہے، معلوم ہوا کہ عظمت عدد کے اعتبار سے نہیں ملتی، عظمت عہدے اور رتبے اور مقام کے اعتبار سے ملتی ہے۔ اللہ نے جس کا مقام بلند رکھا ہے، چاہے وہ آخر میں ہو یا پہلے ہو۔ اور بات جہاں پر جس زاویے میں ہم کر رہے ہیں، وہاں تو آخر کی بات ہی نہیں ہے، وہاں ادھر محمد ہٹے اور ادھر وہ آئے۔ وہ تو آپ نے اپنے مزاج کے مطابق بنا لیے نا، چاہے آخر میں ہی کیوں نہ ہو۔ عظمت جب خدا بندے متعال نے دے دی ہے، تو اب آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ عدد کے اعتبار سے دیکھیے، ورنہ ہر شے کو عدد کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا۔ اور جب ہر شے کو عدد کے اعتبار سے دیکھیں گے، تو قرآن آخری کتاب اور نبی مصطفیٰ آخری نبی، تو پھر ایمان سے ہاتھ دھونا ہوگا۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب کو کعبے کی مثال بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاکز ایمان قرار دے دیا۔ اب جس کے دل میں علی ہوگا، صرف اسی دل میں خدا بند متعال ہوگا، اور جو دل اللہم صل علی محمد و آل، جو دل علی کی محبت سے خالی ہوگا نا، جو دل محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت سے خالی ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں خدا سما جائے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس دل میں خدا سمجھ جائے کہ جہاں محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت نہ ہو، ان کی مودت نہ ہو، ان کی ولایت نہ ہو۔ میں آج ایک مقام پر بیان کر رہا تھا، دیکھیں خدا تو ہر جگہ ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ کچھ مومنین وہاں موجود تھے، خدا ہر جگہ ہے، رب المشرقین و رب المغربین۔ کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ قبلہ اس طرف ہے، میں نماز اس رخ پر پڑھوں؟ کر سکتا ہوں یہ؟ اچھا چھوڑ دیجئے اس رخ کو بھی، بیت المقدس کی طرف پڑھ سکتا ہوں؟ اب میں نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ سکتا ہوں، واجب نماز کی بات کر رہا ہوں۔ قبلہ ادھر ہے تو مجھے نماز بھی اسی رخ پر پڑھنی ہوگی۔ اگر اپنی دو رکعت نماز کو قبول کروانے کا شوق ہے نا، تو میں خدا کے سامنے یہ دلیل نہیں لا سکتا کہ پروردگار تو رب المشرقین اور رب المغربین ہے، تو ہر سمت پہ ہے، تیری جہت کو کیا معین کرنا، میں جدھر چاہے سجدہ کر لوں، سجدہ تو تجھی کو کر رہا ہوں، چاہے مشرق میں کروں یا مغرب میں کروں، چاہے مشرقین میں کروں یا مغربین میں کروں، اے اللہ سجدہ تو تجھی کو کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم کا جواب یہ ہوگا کہ سجدہ ہم ہی کو کر رہے ہو، مگر ویسے کرو جیسے ہم نے بتایا ہے۔ کیوں ولایت کو نہ ماننے والا تدریجاً شرک کے دائرے میں جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب اس کے بنائے ہوئے کو نہیں مانے گا، اس کے بھیجے ہوئے کو نہیں مانے گا، جبکہ یہ کار خدا ہے، فعل خدا ہے کہ وہ ہادی کو خود معین کرے گا، جب اس کے بنائے ہوئے کو نہیں مانے گا، تو ضرورت تو ہے نہ کسی نہ کسی کی، اب خود سے اپنے لیے بنائے گا، اسی خود سے بنائے ہوئے کو بت کہا جاتا ہے، اسی خود سے بنائے ہوئے کو
بت کہا جاتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی عبادی، اے علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ذرا اس سنخیت کو دیکھیے، اس رابطے کو دیکھیے کہ ادھر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام 30 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، 10 دن کا اور بڑھاوے کا اعلان ہوا تو اب 40 دن تک طور پر رہے، جب پلٹ کر آئے تو قوم نے اپنے ہاتھوں سے ایک بچھڑا بنایا، اپنا سرمایہ بھی خرچ کیا، اپنا مال بھی خرچ کیا، محنت بھی کی، اپنے ہاتھوں سے بچھڑا بنا کر اس کی پرستش کرنے لگے۔ ہارون کہتے رہے خبردار اس کی پرستش نہ کرنا، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا، مگر ہارون کی کسی نے نہیں سنی۔ ادھر موسیٰ گئے اور ادھر اپنے ہاتھوں سے ایک بچھڑا تیار کر لیا، اسی لیے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، تمہاری اور میری مثال ہارون اور موسیٰ والی ہے۔ اے لوگوں توجہ کرو، میرے جانے کے بعد خود سے کچھ نہ بنا لینا، میرے جانے کے بعد خود سے کچھ نہ بنا لینا، کیونکہ اگر خود سے کچھ بناؤ گے تو شرک کی وادی میں چلے جاؤ گے، اگر خود سے کچھ بناؤ گے تو کفر کی طرف دھکیل دیے جاؤ گے، اگر خود سے کچھ بناؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر ہمارا دیا ہوا اور خدا کا بنایا ہوا اس کے پیچھے چلتے رہے تو چاہے تنہا بھی کیوں نہ ہو، انا حزب اللہ ہم الغالبون، غالب وہی ہوگا جو ان کی ولایت اختیار کرے، غالب وہی ہوگا۔ غالب وہی ہوگا۔ صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد۔ تو اب اہل بیت اطہار علی السلام کی زیارت آپ کر رہے ہیں، خداوند متعال ہم سب کو زیارت سے مشرف فرمائے، جا کر زیارت جامعہ پڑھیے گا اسی نیت سے کہ معصوم آپ ہمارے مدرس اور استاد ہیں، آپ ہی نے ہمیں توحید کا درس دیا ہے، آپ تو وہ ہیں کہ جب آپ کی خلقت کے بعد ملائک کو خلق کیا اور پوچھا پروردگار عالم نے کہ من انا و من انت، میں کون اور تو کون، تو کیونکہ ملک تھا سرش میں عقل موجود تھی، کامل جواب نہیں دیا، کہا انا انا و انت انت، یعنی میں ہوں تو ہے، وہاں سے سوال ہوا میں کون ہوں تو کون ہے، یہاں سے جواب آیا میں ہوں تو ہے۔ لیکن ایک استاد موجود تھا، اس نے کہا کہتے کیوں نہیں ہو، انا عبد الذلیل و انا عبد الذلیل و انت رب الجلیل، میں عبد ذلیل ہوں تو رب جلیل ہے۔ اس خضوع اور خشوع کو سکھایا کس نے؟ آئیے آ کر دیکھیے دعائے کمیل میں، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المستکین المستجیر، اے اللہ میں پست بندہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، چاہے دنیا مجھے کتنا ہی عظیم سمجھے مگر اللہ تیری عظمت کے آگے تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی ہے ایسا مکتب جس میں ایسی توحید موجود ہو، جس میں ایسا مقام موجود ہو؟ پھر اس کے بعد آئمہ معصومین علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا شروع کیا، اہل بیت النبوہ کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کے وارث ہی، معدن الرسالہ کان رسالت، مختلف الملائکہ یا مختلف الملائکہ، ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ، محبت الوحی وحی کا گہوارہ، خزان العلم علم کا خزانہ، ارکان البلاد شہر کے ستون ان کی وجہ سے باقی ہیں، زمین و آسمان ان کے وجود کی برکت سے پروردگار عالم نے روکا ہوا ہے، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْبَرَا وَبِثُبُوتِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، انہی کے وجود کی برکت سے اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، جو مانے یا نہ مانے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ان کے اندر کریمی وہی سے آئی ہے، اسی کریمی کے عکاس ہیں، یہ بھی دیتے ہوئے کسی کو ہاتھ نہیں روکتے۔ کیا خدا بند مطالعہ نے کافروں کے لیے ہوا کو روک لیا ہے؟ کیا کافروں کے لیے رزق کو روک لیا ہے؟ کیا کافروں کے لیے ان عام نعمتوں کو روک لیا ہے؟ لیکن جس نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا، جس نعمت کے لیے کہا ضرور بضرور لَتُسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ ہم تم سے ضرور بضرور سوال کریں گے، اس دن ضرور تم سے سوال ہوگا، اس نعمت کو اللہ نے ہر کسی کو نہیں دیا ہے. جس نے روز قیامت ان کی ولایت کا, جس نے روز الست ان کی ولایت کا اعتراف کیا تھا, وہی آج یہاں آ کر بیٹھ پا رہا ہے, وہی یہاں آ کر بیٹھ پا رہا ہے. تو لطف خداوند نے متعال ہے کہ اس نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا, اور یہاں پر بھی کچھ لوگوں کے دل کے اندر ایسی نرمی پیدا کی کہ وہ حق کی طرف آنے کی اگر استعداد رکھتے ہو تو وہ آ جائیں. یہ روز الست میں اور آپ تو نہیں جانتے نا, یادداشت میں تو ہے نہیں, لیکن معصومین نے بتایا. اور واقعی خدا عادل ہے, ہمارا عقیدہ ہے یہ, انہوں نے سکھایا ہے کہ اللہ عادل ہے. کیا روز قیامت یہ عقیق اس عام پتھر کے مقابلے میں جب شرف پائے گا, اور دنیا میں بھی شرف پا رہا ہے کہ اس کو پہننا مستحب قرار دیا, شرف کیا بنا اس کا کہ عقیق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے. عقیق کون پہنا کرتا تھا؟ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشرف نہیں ہوا, رسول کے ہاتھ میں آ گیا, باکرامت نہیں ہو گیا, فضیلت نہیں بڑھ گئی, عظمت نہیں بڑھ گئی, سنت قرار پایا عقیق کا پہننا, تو کیا فضیلت نہیں بڑھی؟ کیا روز قیامت عام پتھر اس عقیق کے مقابلے پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں سوال نہیں کر سکتا کہ اے اللہ تو نے مجھے عام پتھر بنایا, میں زمین پر رلتا رہا, اور اس عقیق کو بھی پتھر ہونے کے باوجود, توجہ رکھیے گا, پتھر ہونے کے باوجود اتنا مشرف کر دیا کہ تیرے ولی, تیرے نبی, تیرے خاتم کے ہاتھ میں سج گیا اور ان کی سنت قرار پایا. تو آقا اللہ عادل ہے, یہ عقیق عقیق اس لیے بنا ہے کہ اس نے ولایت کی گواہی سب سے پہلے دی. جائیے اور جا کر روایات کو پڑھیے. یہ جو پروردگار عالم نے, کبھی کبھار آپ جوانوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہوگا نا کہ جناب میں شیعہ ہو گیا, مطلب مجھے یہ فضیلت مل گئی. خوب, ایک شخص نہ شیعہ ہے, حتی نہ مسلمان ہے, نہ اہل بیت کو جانتا ہے, تو اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی کو فضیلت نہیں دے رہا اس کے عدل کے خلاف, نہ ہی کسی کو ایسے ہی پیچھے کر رہے. ہاں, دنیا میں دارالعمل کھول دیا, اختیار دے دیا, ابھی بھی وقت ہے کہ اس اختیار کے ساتھ کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن یہ جو فضیلتیں پروردگار عالم کی طرف سے بعض دفعہ بن مانگے مل گئی ہیں نا, یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی گواہی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ جب دنیا چھٹی کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے تفریح کا سامان کر رہی ہے, میں اور آپ ان چھٹیوں میں حسین کی عزاداری منائیں گے, میں اور آپ ان ایام تعطیل میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کریں گے. اور آقا اس جانب پہ متوجہ رہی ہے, دیکھیں اس پہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے, ہم مبلغ حسینیت ہیں, اس جانب بہت توجہ کی ضرورت ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اور مسئلہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کوئی کام نہیں کرے, کر رہے ہوں گے انشاءاللہ, اس سے ذن رکھیے. اگر یہ پیغام ان تک نہیں پہنچا ہے بیچاروں تک, اتنا منفی پروپیگنڈا ہے, اتنا منفی پروپیگنڈا ہے, آپ کی زیارت کو کہا جاتا ہے شرک, جبکہ زیارت میں آئین توحید ہے, ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. آپ سجدگاہ آگے رکھے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیے پروپیگنڈا, دیکھ رہے ہیں آپ, شام غریبہ کے حوالے سے الگ پروپیگنڈا, تبرک کے حوالے سے الگ پروپیگنڈا. اس ایڈوانس دور میں, اس ماڈرن ایج میں یہ حالت ہے کہ پروپیگنڈا وہ کہ جو اسلام کے دائرے میں نہیں ہے. کبھی آپ نے کسی فیس بک کی پوسٹ کے اوپر نہیں دیکھا ہوگا کہ ہولی کے بارے میں کوئی اس طریقے کا کلام کیا جائے کہ جو کسی بھی قوم کے لیے کرنا زیب نہ دیتا ہو. دیکھا کبھی آپ نے؟ کبھی آپ نے دوسروں کے تہواروں کے اوپر یا مراسم کے اوپر انگوش نمائی ہوتے ہوئے دیکھی؟ یہ سارا فشار عزا حسین ابن علی پر کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ اس عزا میں ایک تحرک ہے, اگر اس سے نہ روکا گیا تو یہ اپنا اثر دکھائے گی. میں کتنے ہی ایسے افراد کو جانتا ہوں, باخدا ممبر پر بیٹھا ہوں, کہ جو مسلک اہل تسنن سے تعلق رکھتے ہیں لیکن باقاعدگی سے پرچے عزائے حسین ابن علی پر آتے ہیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر گریا کرتے ہیں. میں ایک خود ایک ایسے گھرانے میں فیڈل بیریا میں مجلس پڑھ چکا ہوں جو گھرانہ اہل سنت تھا, اس کے بزرگ اتنی بڑے ویش کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے اور آ کر کہا کہ مولانا میرے گھر خطابت کیجئے، میرا تعلق شیعہ مسلک سے نہیں ہے لیکن چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کا فرش ارضا گھر میں بچھاؤں. جب گھر میں گیا تو وہی ماحول جو ہمارے وہاں مجلس میں ہوتا ہے، فرش بچھا ہوا ہے، کرسی رکھی ہوئی ہے، اس پہ کالی چادر پڑی ہوئی ہے، مرثیہ خان آیا ہوا ہے، ماتم کے لیے انجمن کو بلایا ہوا ہے، ان کے رشتے دار بھی آئے ہوئے ہیں، ماتم نہیں کر رہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، لیکن اپنے گھر میں عزائے حسین ابن علی برپا کروا رہے ہیں. آغا ایسے لوگ بھی بہت زیادہ موجود ہیں. آسان نہیں ہوتا اپنے رشتے داروں کے سامنے، اپنے خاندان والوں کے سامنے اس طرح سے ڈٹ جانا. کتنے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت ہوگی، کتنے دلوں میں حسین ابن علی کا عشق ہوگا، کتنے لوگ جب پانی پیتے ہوں گے تو ان کو حسین کی پیاس یاد آتی ہوگی. حق ہے اس بات کا کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنے میں مددگار بنے، ہم سفیر بنے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے. آقا واقعی توجہ کیجئے، آپ اپنے اطراف میں دیکھیے ہر ایک شخص ناسبی مزاج تھوڑی ہے، یہ تو بہت کم لوگ ہیں. اور عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو تحرک یہ تھا کہ جو میں نے کہا نا کہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، کیوں؟ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر خلق ہوتا ہے. ہر بچہ انسان کی طینت کے اندر ہے کہ اگر اس کا دل دکھے گا تو آنکھیں نم ہوں گی، فطرت میں ہے انسان کی کہ جب انسان غمزدہ ہوگا تو روئے گا. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جب مجھے اور آپ کو سوگواری کرتے ہوئے دیکھتا ہے نا، اپنے باپ سے پوچھتا ہوگا بابا یہ کیا کر رہے ہیں، پوچھتا ہوگا نا. جب دوستوں کے ساتھ جاتا ہوگا اور کوئی حسین کا چاہنے والا اسے مل جاتا ہوگا، اے میرے دوست آج تو نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہے، وہ جواب دے گا آج حسین ابن علی کے یہ ایام امام حسین کی شہادت کیا ہے. یہ جو عزاداری کے لیے اتنا زیادہ تباکی اور اس طریقے کی چیزوں کے اوپر انفسائز کیا کریں، اسی لیے تبلیغ ہے یہ. مثلا ہم اگر اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا یہ 10 دن کھیلنے کے لیے نہیں ہے، یہ 10 دن عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. بچے پر جبر نہ کریں، بچے پر سختی نہ کریں، لیکن اس کے دل میں محبت کو آپ اس طرح ودیعت کریں کہ وہ سمجھ جائے کہ ان دنوں میں میرا وظیفہ کیا ہے. پھر جب دوسرا دوست پوچھے گا نا کہ تم کیوں نہیں آئے کھیلنے، تو یہ بچہ جواب دے گا کہ میری مولا کی شہادت کے ایام ہے. پھر جب یہ پیغام اس کے دل میں اترے گا نا، وہ گھر جا کر سوال کرے گا بابا کس کی شہادت؟ کہا حسین ابن علی. کون حسین ابن علی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے. بابا پھر ہم کیوں نہیں مناتے؟ بابا پھر ہم مجلس میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو تمام ہتھیاروں کا رخ ہے اسی وجہ سے ہے، تاکہ وہ حقیقی پیغام دنیا تک نہ جا پائے. اس تبرک کا ایسا اثر ہے، دنیا نے دیکھا کہ اگر کوئی یہ تبرک کھائے گا تو کچھ دنوں کے بعد جب اس کی گوشت اور پوست کا حصہ یہ تبرک بنے گا تو وہ پاکیزہ رزق اس کے شکم میں جا کر بولے گا حسین حسین. لہذا اب اس کے کھانے کی طرف ایسا منفی پروپیگنڈا کر دو کہ یہ صرف آ ہی نہ پائے. تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ آپ ان کے سامنے تبرک پیش کیجئے. آج 7 محرم ہے، امام بارگاہوں میں کتنی اہل سنت مائیں بہنیں آتی ہیں منتیں اٹھانے کے لیے، اور یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ ان کی منتیں زیادہ جلدی پوری ہوتی ہیں آپ کی نسبت. یہ آزمائی بھی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور علامہ امینی کا اس پہ واقعہ بھی موجود ہے. علامہ امینی کا واقعہ موجود ہے اس پر. امیر المومنین کے حرم میں ایک بدو آیا، بدو یعنی عرب صحرا نشین. آنے کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، آپ نے دیکھا ہوگا عراق میں آج بھی رواج ہے، وہ اپنی پشت کو بھی ذریعہ مطہر سے مس کر کے متبرک کرتے ہیں. کہا کہ مولا میرے پیر میں اور میری کمر میں درد ہے، آج صحیح ہو جائے ورنہ کل سے نہیں آؤں گا. عراق تھا نا، بدو تھا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا. علامہ امینی بھی بیٹھے ہوئے تھے. علامہ امینی صاحب کتاب الغدیر، تذکرہ ہو چکا ہے آپ کے ساتھ. علامہ امینی بیٹھے ہوئے تھے. علامہ امینی نے بھی اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا، پروردگار میرے یا امیر المومنین، پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کیجئے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. دوسرے دن علامہ امینی گئے، ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا امینی کا، وہ بالکل ہٹا کٹا چلا آ رہا ہے. کل آیا تھا لنگڑاتا ہوا، آج آیا ہے بالکل صحیح. یہ دیکھ کر علامہ امینی کا دل ٹوٹ گیا. علامہ امینی علیہ الرحمہ نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہا کہ مولا میں بھی تو آپ کا عاشق ہوں، اس کی اتنی جلدی سن لی جس نے اس طریقے سے کلام کیا؟ میں نے ادب و احترام کے ساتھ کلام کیا، اب تک میری بات پوری نہیں ہوئی؟ گئے خواب میں دیکھا، یا بعض جگہ ہے مکاشفہ ہوا، امیر المومنین فرمانے ہم ہی نہیں ہیں، اس کا ایمان اسی پر منحصر تھا، اگر اس کے ساتھ ہم یہ نہ کرتے تو وہ ہمیشہ کے لیے در توحید سے دور ہو جاتا، لیکن تمہارے بارے میں ہمارے ہمیں یقین ہے کہ تم اگر اس سے زیادہ مصیبت میں بھی مبتلا ہو گئے نا تو ہمارے دامن کو کبھی نہیں چھوڑو گے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ بعض لوگوں کی جلدی کیوں قبول ہو جاتی ہے، اور آپ مانتے رہے تو کیوں اتنی، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو مایوس نہ ہو، دیں گے یہی اللہ کے حکم سے، واسطہ فیض یہی ہے اللہ کے حکم سے، امید ہمیں انہی سے ہے اللہ کے حکم سے، اللہ نے جو قوت و طاقت ان کو دی ہے ہم اس لیے ان سے مانگتے ہیں، اللہ سے ہٹا کر یا اللہ کے برابر لا کر یا اس عرض میں لا کر ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم طول میں ان سے طلب کرتے ہیں، یعنی پروردگار ان کا مقام تیرے نزدیک بڑا ہے، ان کا واسطہ ہمیں یہ دے دے۔ اور یہی سلیقہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی سکھایا ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسی انداز سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے تھے۔ عین توحید توسل کرنا، کون کہتا ہے توسل کے اندر شرک ہے؟ کبھی ایک دفعہ بھی آپ نے دعائے توسل کھول کر پڑھی کہ کس طرح سے مانگا جا رہا ہے؟ بس دور سے آپ نے حکم لگا دیا کہ یہ شرک وہ شرک، یہاں جھک گئے تو شرک، سر پر ہاتھ رکھ لیا تو شرک، چوم لیا تو شرک۔ بابا شرک یہ نہیں ہے، شرک یہ ہے کہ انسان خدا کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے کے پیچھے چلے اور وہ خدا سے اس کو دور کر دے۔ تو اس مکتب نے جو توحید کا درس دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا، آپ کو توحید خالص یہی ملے گی، اور ایسی خالص توحید ملے گی کہ انصار حسین یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، 70 دفعہ خلق کیے جائیں، 70 دفعہ مار دیے جائیں، 70 دفعہ جسم کو جلا کر راکھ کو خاک میں اڑا دیا جائے، لیکن پھر یہ تمنا ہوگی کہ حسین ابن علی کی راہ میں شہید۔ یہ ہے یقین کی منزل، یہ ہے منزل یقین۔ بس آغا جان 7 محرم گزر گئی نا، اپنی سماعتوں کو متحر کر کے ذرا کربلا کی خیموں کی طرف مبذول کیجیے، دیکھیے ان خیموں سے کیسے التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ 7 محرم کی صبح عمر سعد کے پاس ابن زیاد ملون کا خط آیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام پر پانی بند کر دیا جائے، ایک قطرہ خیمے میں نہ جانے پائے۔ آج جب آپ رات کو سیراب ہو کر سوئیں گے نا تو یہ یاد کر لیے گا، حسین کے بچے آج شاید پیاسے سوئے۔ جب بھی ہم پانی پیتے ہمیں حکم دیا گیا ہے سید الشہداء کی پیاس کو یاد کرنے کا، لیکن خاص طور پر ان ایام میں جب پانی پئیں تو پانی حلق سے نہ اترے مگر یہ کہ آنکھیں نہ ہوں۔ یہ پیاس کا ایسا رشتہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ جب امام زمان آئیں گے وہ بھی یہ کہیں گے میں اس کا فرزند ہوں جس کو پیاسا شہید کیا گیا، اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قبر پر یہی لکھا تھا کہ یہ میرے بابا حسین ابن علی کی قبر ہے جن کو پیاسا مار دیا گیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ پیاس کے ساتھ ایسا ہے کہ آج بھی کوئی مومن یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی اس سے سوال آب کرے اور وہ پانی نہ پلائے۔ اکثر ہوتا ہے نا جب تیز گرمیاں ہوتی ہیں آپ اپنے گھر کے بالا خانے پر، چھت پر، یا پھر کسی کھڑکی پر کسی پرندے کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں جس کا منقار پیاس سے کھلی ہوئی ہوتی ہے، فوراً اس کو پیاسا دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے نا، یہ تڑپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے۔ شکر ہے اس خدا کا کہ اس نے ہمارے دل کو اتنا نرم رکھا کہ ہم کسی بے زبان پرندے کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتے، اور یہ ظرف تھا، حوصلہ تھا، بلندی تھی حسین ابن علی کی کہ اپنے سامنے اپنے بھتیجوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ششماہے کو پیاسا دیکھ رہے تھے دین حق کی نصرت میں۔ بس عزیزان محترم،
سات کو پانی ختم ہوا، سات کو پانی لے جانا بند کر دیا گیا، امام حسین کے بچے پیاسے ہیں. آٹھ کا دن گزرا، نبی کا دن گزرا، نبی کی رات آئی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے شہدا کے سامنے محضر نامے کو پڑھنا شروع کیا. حبیب، تمہاری شہادت فلاں مقام پر ہوگی، تمہارا جنت میں یہ مقام ہے. جان، آپ فلاں طریقے سے شہید ہوں گے، آپ کا یہ مقام ہے. سب کے نام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے لیے، بنی ہاشم کے نام بھی لیے. حضرت قاسم نے یہ گمان کیا، کیونکہ حضرت قاسم سن و سال کے اعتبار سے کم سن تھے، ڈھائی سال کا سن تھا جب امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، حد اکثر تین سال کا سن. جب امام حسن مصطفیٰ کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت قاسم کل تین سال یا ڈھائی سال کے تھے، دس سال امام حسن مصطفیٰ کی شہادت، کوئی تیرہ سال کا بچہ، تیرہ سال کا ایسا نوجوان کہ جس کے لیے مقتل کی عبارت ہے لم یبلغ الحلم، کبھی حدود جوانی میں داخل نہیں ہوئے تھے حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام. وہ حضرت قاسم یہ گمان کرنے لگے کہ پتہ نہیں کل میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا، کل یہ مقام مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، کل حجت خدا پر قربانی کا مجھے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے سوال کیا، اے چچا جان، کیا کل میں بھی شہید ہوں گا؟ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کہ بچے کو جواب دیتے اپنے پاس بلایا، بچپن سے پالا ہے نا امام حسین، بھتیجے سے بہت محبت کرتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور یتیمی کا درس تو ان سے بہتر اور کون دے گا؟ ان کے خاندان میں تو یتیمی کا ایسا درس ملتا ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ کیسے یتیموں پر شفقت کرنا سکھاتے. جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی، بھانجی کو پاس بلا کر امام حسین نے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور کہا تھا کہ اے میری بیٹی، آج سے ہمیں اپنا بابا سمجھنا. بھانجی تھی نہ سگی، لیکن امام حسین کی شفقت کے انداز سے سمجھ گئی، پوچھنے لگی مامو جان، کیا میں یتیم ہو گئی؟ کیا میرا بابا مارا گیا؟ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ امام حسن مصطفیٰ کے فرزند ہوں حضرت قاسم، ایک فرزند یہ ڈھائی سال کے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن حسن امام حسن کی شہادت کے بعد متولد ہوئے ہیں، وہ اس وقت شکم مادر میں تھے جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، اور یہ دونوں کربلا میں امام حسین پر قربان ہوئے ہیں. یہ دونوں کربلا میں، امام حسن کا حصہ کربلا میں کم نہیں ہے، امام حسن کا حصہ تو کربلا کے میدان میں ایسا بکھرا ہے کوئی اس کو تصور نہیں کر سکتا. حضرت قاسم ابن حسن کم چچا جان، کیا کل میں شہید ہوں گا؟ امام حسین نے پاس بلایا، بھتیجے کو پیار کیا، سر پر ہاتھ پھیرا، ایک سوال کیا، یا بنیا، اے میرے لال، کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ بچے نے فرتے مسرت سے جواب دیا، حلا من الاصل، اے چچا جان، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہیں، شہد سے زیادہ شیریں ہیں میرے نزدیک موت. امام حسین علیہ السلام نے کہا، ہاں قاسم، بس اتنا سمجھ لو، بھتیجا ہے نا، اپنی آغوش میں پروان چڑھایا ہے، جانتے ہیں کتنے نازنین ہیں، جانتے ہیں کہ حضرت قاسم علیہ السلام کا سن و سال کیا ہے. ایک مرتبہ کہنے لگے، بس اتنا سمجھ لو کہ تمہارا بھیا علی اصغر بھی شہید ہوگا. ادھر اصغر کا نام سننا تھا، حضرت قاسم کی رگوں میں ہاشمی خون دوڑنے لگا، غیرت ہاشمیہ اس طریقے سے بیدار ہوئی کہ کہنے لگے، چچا جان، میرا بھیا اصغر تو ماں کی آغوش میں ہے، کیا یہ اشقیا خیموں تک آ جائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ اے میرے لال، ہم خود اصغر کو لے کر جائیں گے. بس عزیزان محترم، روزے عاشور آیا، اصحاب کے لاشے آئے، انصار کے لاشے آئے، بنی ہاشم کی باری آئی، اکبر کا لاشا آ گیا، اونو محمد کے لاشے آ گئے، عباس کے بیٹوں کے لاشے آ گئے، دیگر شہدا کے لاشے یا کے بعد دیگر آنے لگے. اب حضرت قاسم کی حالت کو مقتل نے عجیب لکھا ہے، کبھی اپنے چچا کے قدموں کو پڑھتے ہیں، کبھی قدموں کو چومتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی رخسار کا بوسہ دیتے ہیں. چچا جان، مجھے جانے کی اجازت دیجئے. وہ حسین ابن علی کے جنہوں نے علی اکبر کو بھیجنے میں کسی قسم کا تعامل نہیں کیا تھا، حسین کی ہمت نہیں پڑتی کہ قاسم کو میدان کارزار کی طرف بھیجے. ابھی اتنے کم سن ہے کہ نہ سر پر کوئی خود آ سکتا ہے، نہ بدن پر کوئی زرہ آ سکتی ہے. حضرت قاسم نے چچا سے لاکھ اجازت چاہی، مگر اجازت نہیں مل رہی تھی. گئے جا کر ایک خیمے میں سر نے اڑا کر رونے لگے. ایک مرتبہ قاسم کو یاد آیا کہ جب بابا کی شہادت کا وقت تھا
میرے بابا نے مجھے نزدیک بلایا تھا, ایک تعویذ کو میرے ہاتھ پر باندھا تھا اور کہا تھا میرے لال جب کبھی کوئی مصیبت کا وقت ہو تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا, تمہاری مشکل آسان ہوگی. فوراً تعویذ کو کھولا, دیکھا امام حسن کا خط موجود ہے. اے میرے لال قاسم, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب تمہارے اموں کو یہ اشکیا گھیل لے, دیکھو حسین کی نصرت سے پیچھے نہ ہٹنا, اور اگر تمہیں حسین اجازت نہ دے تو بار بار جا کر اصرار کرنا یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے. اللہ رے شان امامت کہ کس طرح سے ولی اللہ کے آگے امام اطاعت کا درس دے رہے ہیں کہ حسین کی اجازت کے بغیر میدان میں نہ جانا, اصرار کرنا کہ چچا تمہیں اجازت دے دے. قاسم ابن حسن آئے, اب آتے ہوئے چال دوسری ہے, جب گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے, اب چہرے پر ایک تبسم ہے. خط لے جا کر امام حسین کو پیش کیا, اب جب بھائی نے بھائی کے خط کو دیکھا وہ منظر یاد آ گیا کہ جب زہر کے اثر سے امام حسن مجدبہ کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے تھے, امام حسین نے گریہ کیا تھا اور امام حسن نے یہی کہا تھا نا, لا یوم کا یوم کیا باب دلہ, اے حسین تیرے جیسا سخت دل کسی کا نہیں ہے. اب حسین کو اس سختی کا اندازہ ہوا, قاسم ابن حسن کو گلے سے لگایا, فبکا بکا شدیدا, میرے مولا نے شدید بکا کیا. حجر خیمے میں لے کر آئے, جناب ام فروا کو بلایا گیا, عباس علمدار کو بلایا گیا, زینب کو بلایا گیا, کہا زینب ہمارے اسلاف کے تبرکات لے کر آؤ. تبرکات میں صندوق لایا گیا, امام حسن کا امامہ نکالا, حضرت قاسم کے سر پر باندھا, اس کے تحت الحنک نکال کر حضرت قاسم کے چہرے پر ڈال دیے کہ کہیں لیلہ کے چاند کو نظر نہ لگے, اور ایک سرا سینے پر پھیلا دیا, سوار کیا سواری پر. اپنے ہاتھوں سے سوار کیا ہے, بہت کم سن ہے نا قاسم, اپنے ہاتھوں سے سوار کیا ہے. قاسم سوار ہوئے, میدان کارزار کی طرف چلے. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ خرج الغلام کشقت القمر, ایسا غلام خیمے سے نکلا, غلام سے مراد جوان, ایسا کم سن جوان خیمے سے نکلا کہ جس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ایک اجنبی شخص جس کے چہرے کو دیکھ کر یہ توصیف بیان کر رہا ہو, ماں قاسم کا چہرہ کیسے دیکھتی ہوگی. گئے میدان میں, مقتل نے لکھا 35 لوگوں کو فنار کیا, ازرق شامی کے چار بیٹوں کو فنار کیا, ازرق شامی کو فنار کیا. ایک مرتبہ ایک ملعون ازدی آگے بڑھا, قاسم کے سر پر گرز مارا, پشت فرس پر سملا نہ گیا, گرتے ہوئے چچا کو صدا دیا, ادرکنی, اے چچا جان مدد کے لیے آئیے. ادھر سے عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, ادھر سے حسین میدان میں پہنچے. مقتل نے لکھا ہے, مقتل نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام اس شکاری پرندے کی طرح میدان میں قاسم کے سرانے پہنچے ہیں, جتنی صورت سے وہ پرندہ اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے. اب جب دیکھا نا, یہ عمر ازدی نامی ملعون بیٹھا حضرت قاسم کا سر تن سے جدا کرنا چاہ رہا تھا, امام حسین نے حملہ کیا, اس کا ہاتھ قطع ہوا. اب جب اس کا ہاتھ کٹ گیا نا, تو اس نے فریاد کی, اس کے قوائے قبیلے کے لوگ آئے, ایک جنگ شروع ہو گئی. حضرت قاسم اسی حالت میں گھوڑوں کی سموں کے نیچے آئے اور حضرت قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. لاشا کہاں بھی جان میں جان باقی تھی. اب جب چچا نے قاسم کو دیکھا, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, ایک برسیا پڑا, یا بنیا, اے میرے لال تیرے چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور وہ اس وقت آئے جب آنے کا کوئی فائدہ نہ رہے. قاسم کے لاشے کو سینے سے لگایا, سمے اسبا کی وجہ سے لاشا ایسا پھیل گیا تھا کہ زمین پر قدم خط کھینچ رہے تھے. لے کر آئے خیمے میں, علی اکبر کے برابر میں لٹا دیا. قاسم کی ماں نظر نہ آئی, دیکھا سجدے میں گری ہوئی ہے. بی بیوں نے جا کر شانے سے اٹھایا, بی بی آپ کے قاسم کا لاشا آ گیا. لاشے کے قریب آئی, کچھ سجائی نہیں دیتا, کبھی خیمے کی ایک تناب سے ٹکراتی ہے, کبھی خیمے کے دوسری تناب سے ٹکراتی ہے. پروردگارا بیوہ کی لاج رکھ لی, قربانی کو